بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری نجوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ، سماعت فرمائیں۔ اس سلسلے کا درس نمبر 1244، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 80-81۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ وقل رب ادخلني، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے میرے پروردگار مجھے داخل فرما دیجئے، مدخل صدق، ایک اچھے اور بہتر اور سچے انسان کے داخل ہونے کی طرح، وہ اخرجنی، اور مجھے نکال بھی دیجئے مکے سے تو اس شان کے ساتھ، مخرج صدق، کہ سچا انسان جیسے نکلتا ہے، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنی طرف سے، اپنے فرض سے ایک اقتدار اور شوکت عطا فرما، سلطنت عطا فرما، قوت عطا فرما، نصیرہ جس میں آپ کی مدد شامل حال ہو۔ کل ہم نے آپ کو اس پر عرض کیا تھا کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکلتے وقت پڑھی تھی، اور اسی وقت نازل ہوئی ہے، جب آپ ہجرت کے لیے تشریف، ہجرت کے لیے باہر تشریف لائے، تو اسی وقت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور یہ آیت آپ کے زبان مبارک پر جاری ہو گئی، جس میں اس دعا کا اہتمام ہے کہ پروردگار ہم جا رہے ہیں تو عافیت سے لے جائیے، عافیت سے پہنچائیے، وہاں رہنے سہنے کا انتظام کیجئے، ہر طرح سے ہمیں سکون نصیب ہو، کوئی پریشانی اور گزن اور تکلیف راہ میں نہ پہنچے، عافیت سے لے جا، عافیت سے پہنچا اور سارا کام عافیت سے انجام دے۔ یہ دعا اس کے اندر معنویت ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گے اس دعا کی برکت سے کیا ہوا۔ کل ہم نے آپ کو ہلکی سی اس کی جھلکیاں دکھائی تھیں، کیسے نکلے، کیسے پہنچے اور کیسے راہ میں اللہ نے انتظامات فرمائے، یہ سب اس دعا کی برکت تھی۔ گویا امت کو سکھلایا گیا ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے بھی ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے، ایک سبب دیا گیا۔ آپ جب بھی کوئی اپنے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں تو کام کے آغاز سے پہلے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اس کی مطلب براری کے لیے، کام کو بہت سے خوبی انجام دینے کے لیے، اور چلنے سے پہلے بھی دعا کیجیے، جس جگہ پہنچ رہے ہیں وہاں کی حفاظت اور نظام کے لیے بھی دعا کیجیے، راستے میں خیر و برکت کے لیے دعا کیجیے۔ زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور دعا ہوگی شامل حال، تب بیڑا پار ہوگا، ورنہ کام نہیں ہوگا، چاہے وقت کا پیغمبر ہی صحیح، یہ بتایا جا رہا ہے۔ چنانچہ پیغمبر کو اس کی ہدایت کرنا کہ نکلنے سے پہلے آپ خیر و عافیت کی دعا فرمائیں، سفر سے نکلنے سے، وہ گھر سے نکل رہے ہیں وہاں بھی خیر ہو، کہ ہمارے جانے کے بعد یہاں کوئی تکلیف دہ بات پیش نہ آئے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، اللہم متعن وخلف علی کل غائبۃ لنا منک بخیر، اے پروردگار ہماری غیبوبیت میں، ہماری غیر حاضری میں، ہمارے گھر کے لیے، اہل خانہ کے لیے، جہاں ہم رہتے ہیں، سب کے لیے خیر و عافیت کے فیصلے فرما دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں چلے گئے یہاں کوئی تکلیف پہنچ گئی، وہاں چلے گئے یہاں کوئی پریشانی شروع ہو گئی، یہ نہ ہو۔ اس سے حفاظت کے لیے دعا سکھلائی گئی ہے، پڑھائی گئی ہے، یہاں بھی ایسے ہی، یہاں بھی دعا کر کے نکلنے، اور یہاں بھی کا خیر، وہاں کا خیر، درمیان کا خیر، سارا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور سارے انتظامات وہ کرتا ہے، ہمارے انتظام پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، سارے انتظامات اپنی جگہ پر، جب تک اللہ کا فضل شامل نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بات تو یہ، امت کو یہ سکھلایا جا رہا ہے. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ آپ کے جملہ مقاصد کے لیے بھی یہ دعا بہت بہتر ہے, بہت مفید ہے. کسی مقام کو لے کر آپ اٹھ رہے ہیں, کوئی آپ کا منشا ہے, کوئی آپ کے سامنے کوئی شکل ہے, اب اس کام کو آپ انجام دینا چاہتے ہیں خیر و خوبی کے ساتھ, اس کے لیے بھی یہ دعا انتہائی مفید ہے. لوگوں نے اپنے مجربات میں اس کو لکھا ہے کہ ہم اس دعا کا اہتمام کرتے تھے, ہمارا الحمدللہ کام بن گیا. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, جب تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ دعا سکھلا رہا ہے اسے آڑے موقع پر, جس موقع پر جان کی دعا, وہ جان کی امان نہیں تھی بظاہر, اور سارے لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور انعام دیا جا رہا ہے, ایسے اس سے زیادہ اور خطرناک کون سا موقع ہے جس میں انسان کی جان پر آفت آ رہی ہے, گھر پر آ رہی ہے, اور پوری پوری سوسائٹی پر آ رہی ہے, اس سے زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن وقت اور کون سا ہے. لیکن اس موقع پر حق تعالیٰ کی طرف سے ان باتوں کا ہدایت کا, ان الفاظ کا دعا کے لیے اہتمام کروانا اور یہ کہنا قل, اے پیغمبر یہ دعا پڑھنا, پھر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت سے دعا سکھلائی گئی ہے, کام کے پورا کرانے کے لیے, مقصد کو پورا کرانے کے لیے, اس لیے اس کا اہتمام بھی چاہیے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وقل جاء الحق وزهق الباطل, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق, حق آیا, اسلام آیا, سچی چیز دنیا کے سامنے آ گئی, وزهق الباطل, اور باطل مٹ گیا. آپ کی تشریف آوری سے, آپ کے دنیا میں آنے سے باطل دب گیا, مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا, اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے آیا ہے, اس کا سر کچل دیا جائے گا. ونقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو الزاہق ولکم الویل مما تصفون, ہم باطل کے سر کو کچل کر رکھ دیں گے, یہ حق تعالیٰ فرماتا ہے. فیدمغه, اس کو کچل کر رکھ دیں گے, یہ حق پر کبھی غالب نہیں آ سکے گا, حق اس پر غالب آئے گا اور یہ مٹ کر رہے گا. چنانچہ یہاں بھی فرمایا جا رہا ان الباطل کان زہوقا, باطل مٹنے کے لیے آیا. باطل کا دبدبہ بسا اوقات انسان کو ٹھوکے میں ڈالتا ہے, او ہو یہاں حکومت, وہاں حکومت, یہاں آواز, وہاں غلغلہ, وہاں اتنی زبردست شان و شوکت کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ سب جھوٹی شان ہے. اور یاد رکھیے تھوڑی دیر کے لیے اس کی جگمگاہٹ آپ کے دلوں کو, آپ کی نظروں کو دھوکے میں نہ ڈالے. او ہو باطل بہت چمک رہا ہے, بہت گرج رہا ہے, نہیں, یہ گرجے گا اور گرج کر پھر برباد ہو جائے گا, پھر اس کی اٹھان نہیں ہوگی, اس کے لیے دیر پا زندگی نہیں ہوگی. جیسے پانی کا بلبلا ہے, منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں بلبلا مٹ جاتا ہے, ایسے ہی باطل تھوڑی دیر گرجے یا تھوڑی دیر چمک دمک اپنی دکھائیں تو ممکن ہے بلبلے کی مدت ہے, لیکن اس کے بعد مٹ جائے گا, اس کے بعد حق غالب. چنانچہ پہلے روز دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ حق آیا, اور بیچ میں بھی حق رہا, اور آخر میں بھی حق ہی رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے, پھر پوری دنیا کے اندر امن و امان اور سکون اور اسلام ہوگا. پھر آخر میں جب تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ اہل ایمان ختم کر دیے جائیں, تو ایک ہوا چلے گی, اور جس ایمان والے کو ہوا لگے گی وہ ایمان والا اس دنیا سے اٹھتا جائے گا. اس کے بعد شریروں کی زندگی ہوگی, اشرار کا برپا ہوگا, عالم ہوگا, اور انہی کے اوپر قیامت برپا ہوگی. لا تقوم الساعة الا على شرار الناس, قیامت بدترین انسانوں کے اوپر قائم ہوگی. پھر اس وقت اچھے انسان نہیں رہیں گے روئے زمین پر, اور وہ وقت ہوگا تعالیٰ کا دنیا کے نظام کو درہم برہم کرنے کا. تو دنیا قائم ہے انصاف سے, حق سے, اسلام سے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے, اور جب یہ اطاعت اور فرما برداری اور حق ختم ہوگا تو اسلام دنیا بھی ختم ہو جائے گی. یہ آیت جاء الحق وزهق الباطل, یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر کے تشریف لائے سن 8 ہجری میں، آپ نے خانہ کعبہ کی صفائی کا حکم دیا. اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اندر باہر سب مل ملا کے. اور اس کی توجیہ یوں کرتے ہیں علماء کہ ہر دن کا ایک بت تھا ان کا، روزانہ ایک ایک بت کی عبادت کرتے تھے. اس طرح سے 360 ان کے بت تھے جو سال بھر ان کی عبادت کے اندر رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے فاتح بن کر، تو آپ نے آپ کے اوپر یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا اور اس عصا کے کنارے پر لوہے کی ایک سلاخ لگی ہوئی تھی، ایک شام لگی ہوئی تھی، مٹی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. آپ اس کو اندر میں بتوں کے جو مجسمے تھے اس کو ٹھونستے تھے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری ساری ہوئی اسی وقت، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ، اے پیغمبر کہہ دیجئے حق آیا باطل مٹ گیا، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے آیا ہے. یوں آپ پڑھتے جاتے تھے اور ٹھونستے جاتے تھے، بت گر رہے تھے. چنانچہ کئی بت تو آپ کے دست مبارک سے اسی چھڑی سے آپ کے گر گئے. اور باقی کے لیے حضرت علی اور حضرت مغیرہ نے شعبہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ کعبۃ اللہ کو صاف کرو، تو یہ اوپر چڑھ چڑھ کر انہوں نے سارے بتوں کو گرایا اور صاف کیا، اور پورا کعبۃ اللہ بتوں کی گندگی سے آلودگی سے پاک ہو گیا اس وقت. چنانچہ اس موقع پر تک غیر مسلم آئے ہیں اور وہاں حج کیا ہے، 9 ہجری یعنی ہجرت ہو وہ مکہ فتح ہو کر پھر 9 دوسرے سال، اس صورت میں اس وقت بھی غیر مسلم حج کرنے کے لیے آئے. وہاں اس وقت تک ممنوعیت نہیں تھی، منع نہیں تھا، مکہ فتح ہوا اس وقت بھی غیر مسلم وہاں موجود ہیں، حج اپنے طریقے پر کر رہے ہیں، اور دوسرے سال اس وقت بھی غیر مسلم شریک ہیں حج کے لیے، یہ تاریخ یاد رکھے. چنانچہ آپ اس میں حج میں تشریف نہیں لے گئے، آپ نے حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما اور کچھ صحابہ کو بھیجا، جاؤ اور مکے میں اس بات کا اعلان کرو، چار باتوں کے اعلان کا حکم دیا، جس کی تفصیل ہم آپ کو پہلے چند دنوں پہلے سنا چکے ہیں. اس میں سے ایک اعلان یہ تھا کہ آئندہ سال کوئی مشرک پھر کعبۃ اللہ کے اندر نہیں آئے گا، کعبے کے اندر نہیں آئے گا، آج سے اس کو منع کیا جا رہا ہے. انما المشرکون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ آج سے یہ اعلان کیا جاتا ہے شرک یہ گندگی ہے، اس کے بعد پھر کوئی مشرک اس شرک کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر حرم شریف کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد سے پھر یہ تمام آلودگی سے پہلے ہی پاک ہو گیا تھا، اور ان شرک کرنے والوں سے بھی پاک ہو گیا قیامت تک کے لیے. چنانچہ آپ دیکھیں گے حرم شریف جہاں حدود حرم ہے اس کے باہر ہی بورڈ لگا ممنوع الدخول لغیر المسلمین، اور عربی میں ہے، انگلش میں بھی ہے، کئی زبانوں میں. یہ اللہ تعالی کی طرف سے نظام تھا. تو پوری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کہ یہ سب نصرت اور مدد کے فیصلے حق تعالی کی طرف سے جو ہوئے ہیں نمازوں کی بنیاد پر، تہجد کی بنیاد پر. چنانچہ علماء نے لکھا ہے تہجد کی پابندی پر مقام شفاعت انسان کو نصیب ہوگا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ترتیب خود بتاتی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، رات کے کچھ حصے میں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اٹھیے اور تہجد پڑھیے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں لا کر کھڑا کرے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبرا نصیب ہوئی. یعنی یہ شفاعت کبرا یا مقام محمود اس جگہ کو کہتے ہیں کہ حشر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر کھڑے ہوں گے اور امتوں کی سفارش کریں گے، سابقہ امتیں، جبکہ ہر نبی خوف کھا کر یہ کہے گا کہ مجھ سے نہیں ہوتا، فلاں نبی کے پاس جاؤ. امتیں آ کر ہاتھ جوڑ کر کہیں گی کہ ہم پریشان ہیں، اللہ کے لیے آپ ہماری سفارش کیجئے، تو نبی کہیں گے نفسی نفسی مجھے اپنی فکر پڑی ہے، تمہاری کیا، ہم اللہ کے پاس سفارش کریں گے. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نوح کے پاس جاؤ، نوح کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. ساری امتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر آئیں گی، اور آپ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوں گے. چنانچہ حق تعالی آپ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھے گا کہ اے میرے چہیتے، اٹھو سر اٹھاؤ اور مانگو. کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے وہ تم کو دیا جائے گا. چنانچہ اس موقع پر آپ تمام انبیاء کی امتوں کی سفارش فرمائیں گے جو اس میں شرک نہیں کر رہے ہوں. اسی طرح سے اپنی امت کی، یہاں تک کہ اپنی امت میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی سفارش کریں گے، اس سے زیادہ کیا. لیکن یاد رکھیے گا، یہ سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تعالیٰ کے حکم سے ہوگی، آپ کی اجازت سے ہوگی، اور اس میں بھی کوئی مایوس یا محروم ہو سکتا ہے بدبخت جو آپ کی سفارش سے بھی محروم ہو جائے. جس پر اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی، اس کی سفارش بھی حق تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر نہیں لائی جائے گی. تو یہ تہجد کی پابندی انسان کو شفاعت کے قریب لے جاتی ہے، یاد رکھیں. چنانچہ اسی کی بات یہ واقعہ بیان کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت، شفاعت کبرا اتنا بڑا درجہ جو ملا ہے وہ تہجد کی بنیاد پر ملا ہے. تو امت کے افراد جب تہجد کی پابندی کریں گے تو امت کو بھی یہ شفاعت نصیب ہوگی. حق تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور یہ درجہ اور سعادت نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.